الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوموا لله قانتين. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے با ادب ہو کر کھڑے ہو جاؤ. اس میں ایک ادب جس کے بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے وہ صفوں کا سیدھا کرنا ہے. اچھا ایک بات عرض کر لوں، صفوں کا سیدھا کرنا، آج کل تو صفوں کے نشانات موجود ہوتے ہیں، صفیں بھی بچھی ہوئی ہوتی ہیں. صفیں سیدھی ہوتی ہیں ایڑیوں سے، نہ کہ پنجوں سے. پنجے سب کے برابر نہیں ہوتے، کسی کا پیر چھوٹا بھی ہوتا ہے، کسی کا بڑا ہوتا ہے. ہاں ایڑیاں سب کی برابر آ جائیں، ایک لائن پر، ایک لکیر پر آ جائیں تو صف خود بخود سیدھی ہو جائے گی. تو صف کے درست کرنے کا یہ طریقہ ہے. اور بیچ میں خلا نہ چھوڑیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں شیطان کو کہ وہ ایک چھوٹے سے بھیڑیے کی شکل میں وہ صفوں کے درمیان جو خلا رہ جاتا ہے اس میں وہ گھس رہا ہے. اور پھر روایت میں یہ تو صراحتاً موجود ہے کہ اگر صفیں درست نہ کی جائیں تو آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، دل پھٹ جاتے ہیں، آپس میں انتشار، اشتراک اور اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ آئے، وہ اپنی سہولت دیکھ کر کھڑے ہو گئے، آگے کی صف میں جگہ ہے، یا اسی صف میں ادھر ادھر جگہ تھی، اس کو متوازن نہیں بنایا. تو چلیے یہ تو اس میں تو اتنی کراہت نہیں ہے، لیکن اگر آگے کی صف میں جگہ باقی تھی اور پیچھے کی صف میں آ کر کھڑے ہو گئے لوگ یہ سمجھ کر کہ آگے کی صف میں تو جگہ باقی ہے، کچھ لوگ آ جائیں گے، خود ہی ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں، اس کو ایک مثال سے واضح کر دوں. ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنی رعایا کو حکم دیا کہ میں نے یہ ایک حوض بنوایا ہے جس میں سب دودھ لا کے ڈالیں کل، تاکہ یہ حوض بھر جائے، اس کو غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا. تو سب نے یہ سوچا، ہر آدمی نے یہ سوچا، بھائی سب تو دودھ ڈالیں گے، میں نے اگر پانی ڈال دیا تو کیا فرق پڑے گا. تو دوسرے دن وہ حوض پانی سے بھرا ہوا تھا. دوسرے دن وہ حوض جو تھا وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ ہر ایک نے یہ بھی سوچا کہ بھائی سب دودھ ڈالیں گے، اگر میں نے پانی ڈال دیا تو کیا ہو جائے گا. اس نے بھی یہ سوچا، اس نے بھی، سب نے یہی سوچا، لہذا وہ دودھ کے بجائے وہ پانی سے وہ اگلے دن بھرا ہوا تھا لبا لب. تو میرے بھائیوں، اس امید پر کہ بھائی ہم تو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے کی جو سب میں جگہ باقی ہے، اب اتنا دور چل کے کون جائے اتنے دور فاصلہ طے کر کے، بس وہ ابھی لوگ آئیں گے وضو کر رہے ہیں، وہ ہی آ جائیں گے اس طرف کو. تو فتاوی شامیہ میں مسئلہ لکھا ہے، ان سب کی نماز مکروہ ہو گئی جو یہ سوچ کر پیچھے کھڑے ہوئے اور آگے کی جگہ کو چھوڑ دیا، ان سب کی نماز مکروہ ہو گئی. اب یہ کتنا بڑا خطرہ ہے، گھر سے آئے اور بیوی بچوں سے بھی الگ ہوئے، وقت بھی فارغ کیا، مگر جس کام کے لیے آئے وہی خراب ہو گیا. اور مکروہ کیا ہے؟ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں المکروہ ہوا ضد المحبوب، مکروہ محبوب کی ضد ہے، یعنی جو عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اس کو مکروہ کہا جاتا ہے، محبوب کی ضد ہے. اس لیے بھائی یہ اس بھروسے پہ نہیں رہنا چاہیے. اور پھر میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ روایت سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ان قدموں سے زیادہ کوئی قدم پسند نہیں ہے جو اس لیے اٹھتے ہیں کہ اگلی سب کو پور کیا جائے. یہ قدم اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بہت پسند ہیں. تو خلا نہ چھوڑا جائے، اگلی صفوں کو پور کیا جائے، پہلے اگلی صفیں جب پور ہو جائیں اس کے بعد پھر دوسری صف کو بنایا جائے، یہ ادب ہے. اور بعض جگہوں پر تو خلا رہ جاتا ہے، اور بعض جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے بعض مواقع پر کہ آدمی زبردستی داخل ہو جاتے ہیں، وہ صف میں ہی جگہ نہیں تھی پہلے ہی اور اب اور تنگ ہو گئی جگہ، زبردستی وہ گھس جاتے ہیں اندر صف میں. تو یہ بھی بعض اوقات دیکھنے کو ملتا ہے. اب وہ دائیں بائیں آدمیوں کی، بلکہ آگے وہ دائیں بائیں کئی نمازیوں تک کی نماز وہ خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ تنگی کے ساتھ ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے اور پھر نماز اس طرح خراب ہو جاتی ہے. یاد رکھیے یہ تکلیف پہنچانے کا گناہ ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا ایذائے مسلم یہ بھی جائز نہیں. تو یہ لازم آیا اس میں، بس اتنا ہو کہ کندھے سے کندھا مل جائے، اس طرح سب بنا کر کھڑے ہو جائیں، تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی آیا بعد میں، صفیں بن چکی ہیں، آگے کی صف پوری ہو چکی، آگے کی صف میں جگہ نہیں ہے، مگر پیچھے کی صف میں بھی کوئی آدمی نہیں ہے، ایک آدمی اکیلا ہے، تو ایک آدمی کی چونکہ صف نہیں ہوتی اس لیے اس کو چاہیے، مسئلہ یہی ہے، اس کو چاہیے کہ آگے کی صف میں سے ایک آدمی کو کھینچ کر اپنے ساتھ لے آئے. یہ عمل قلیل ہے، چلنا جسے چلنا پایا گیا یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اگرچہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے سب کو درست کرنے کے لیے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، وہ دین کے لیے کر رہا ہے. نماز سب کو پورا کرنے کے لیے، سب کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ عمل قلیل ہے. اگر ایک آدمی کو پتا چلا کہ آگے گنجائش موجود ہے، اس نے پیچھے نیت باندھ لی تھی اگلی صف میں گنجائش موجود ہے، تو اس کو چلتے ہوئے ہی آگے کی صف میں چلے جانا چاہیے، اگلی صف کو پر کرنے کے لیے. تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کہ یعنی دونوں ہاتھوں سے کوئی عمل ایسا کر رہا ہے اور کرتا رہا تھوڑی دیر تک کہ جس کو دیکھنے اسے ایسا پتا چلے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. اب یہ کہ اگلی صف کو پر کرنے کے لیے نماز ہی کی حالت میں آگے چل کر جانا، اس میں تو نیت بھی بندی ہوئی ہے، نگاہ بھی نیچے ہے، نماز ہی کی حالت میں وہ آگے جا رہا ہے، ہر آدمی کو پتا چل جائے گا کہ نماز کی حالت میں ہے، سب کو پورا کرنے کے لیے آگے جا رہا ہے، اس لیے یہ عمل قلیل کہہ رہا ہے. تو اگر کوئی آدمی آیا آگے کی صف پور ہو چکی، پیچھے کی صف میں کوئی بھی نہیں تھا، تو ایک آدمی کی چونکہ صف نہیں ہوتی اس لیے اس کو چاہیے کہ اگلی صف سے ایک آدمی کو اپنے ساتھ کھینچ لے، کونے والے آدمی کو. لیکن چونکہ آج کل لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے آج کل یہ سب اس مسئلے پہ عمل نہ کریں، کیونکہ وہ تو لڑنے مرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. یہ تو آج کل بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، تم میرے ساتھ کر رہے ہو. یہ بچوں کو کیا جاتا ہے پکڑ کے، اور ان کو ایسا بھی ہوا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمارے والد صاحب ہمیں بچپن سے لے جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، بہت چھوٹی عمر تھی، तो होता ये था कि अब शौक भी था नमाज का, तो पहली सफ में जाते हम खड़े होते, जब नमाज अजान के बाद पहुंच जाते थे तो पहली सफ में जगह मिल जाती थी। ऐसा भी हुआ कि आखिरी सफ में पहुंच गए, नमाज खत्म होते होते आखिरी सफ में कोई आदमी आया, अरे ये बच्चा खड़ा है, उसने पीछे कर दिया। फिर दूसरी सफ में भी कोई आदमी आया, अरे ये बच्चा खड़ा है, उसने भी पीछे कर दिया। यहाँ तक के जब नमाज खत्म होती थी तो हम आखिरी सफ में होते थे उमूमन। तो मेरे दोस्तों, ये करना भी ठीक नहीं है, ऐसा करना भी सही नहीं। बच्चा अगर खड़ा हो गया, आप उसको वहीं खड़ा रहने दें। और आजकल तो ऐसे ही करना चाहिए जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि बच्चों को, आजकल बच्चे दो तीन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो बातें करते रहते हैं आपस में, नमाज खराब होती है दूसरों की भी, तो उनको मुंतशिर करके मुतफर्रिक तौर पर खड़ा कर लिया करें। चाहे पहली सफ में ही सही, इमाम के पीछे ना करें, दाएं बाएं उनको, बच्चों को पहली सफ में भी खड़ा करना पड़े तो करें। इमाम के पीछे तो उन लोगों को खड़े होना चाहिए कि इमाम को अगर कोई उज़्र लायक हो जाए तो वो नमाज पढ़ा सके। तो आजकल इस मसले पर कि पीछे से एक आदमी को खेत के सफ बना ली, इस पर अमल करना नहीं कर चाहिए, बस अकेले ही खड़े होकर नमाज पढ़ लेनी चाहिए। थोड़ी देर में आदमी आ ही जाए, कोई इंशाल्लाह कोई आ ही जाएगा, लेकिन ऐसा ना करना चाहिए कि पीछे से आदमी को खींच लिया। फिर आजकल एक ये भी बीमारी पाई जाती है कि जगह घेर लेते हैं, रुमाल वगैरह रख के चले जाते हैं, रुमाल रख दिया फिर चले गए। तो याद रखिए, अगर वहां बैठकर कोई इबादत की है, उस जगह पर बैठ के कोई इबादत की है और फिर किसी जरूरत से जाना पड़ गया, मसलन वुजू करने की हाजत हो गई, वुजू करना पड़ गया या बैतुलखला जाना है, और वहां बैठ के आप इबादत कर चुके हैं, तो अब आपका हक है कि आप रुमाल रख दें। ये नहीं कि मस्जिद आए और रुमाल रखा। और बाज़ औक़ात रमजान शरीफ में तो ये होता है कि मगरिब की नमाज पढ़ने आए, अब मगरिब की नमाज जब पढ़ के जा रहे हैं तो पहले से रुमाल रख देते हैं ताकि तरावी में अगली सब में जगह मिल जाए। तो ये जायज नहीं मस्जिद में जगह घेरना, मस्जिद में जगह घेरना जायज नहीं, मौजिन के लिए जायज नहीं। ये जो बाज मस्जिदों में मस्जिद का ये जो क्या है, मौजिन का जो मुसल्ला रख दिया जाता है, ये जगह घेरना है मौजिन की, ये जायज नहीं है। इसलिए हमने तो यहाँ नहीं, हम नहीं रखवाते यहाँ, हमने हटवा दिया है। देख लें आप, यहाँ नहीं बिठा हुआ, सिर्फ इमाम का है, मौजिन का नहीं है। मौजिन का जो जो मुसल्ला रखा जाता है ये गोया जगह घेरना हुआ, और ये जगह घेरना इसलिए जायज नहीं कि मौजिन मस्जिद के किसी भी हिस्से में खड़े होकर इकामत कह सकता है। ये भी आजकल एक रवाज बन चुका है कि मौजिन को इमाम के पीछे बिल्कुल सीध में खड़े होना है और फिर इकामत कहनी है। अब लोगों ने ये समझ लिया कि यही दीन है, ना बाबा ये दीन नहीं है। इसीलिए मैं अर्ज करता हूं कि मौजिन को चाहिए कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा हट के, कभी दूसरी सफ में सही, तीसरी सफ में सही खड़े होके इकामत करें, क्योंकि बिल्कुल पीछे खड़े होके ये सुन्नत न वाजिब न फर्ज, कुछ भी नहीं, कुछ भी। इसलिए इसको इज्तिनाब लाजिम, किसी ही जगह से वो खड़े होकर उसको इकामत कहना उसके लिए जायज है। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल मौजिन के इमाम के पीछे खड़े होना, ये लोग इससे तासुर यही लेंगे कि ये सुन्नत होगा, और कहीं ऐसा नहीं। अच्छा, उस तासुर लेने की अलावत क्या है कि कहीं पर अगर ऐसा ना हो, मौजिन को इधर खड़े होकर इकामत कहते हुए देखा तो लोग अजीब समझते हैं, ओ ये क्या मतलब, ये कि उनका जहन यही बना हुआ था कि दीन यही है कि इमाम के पीछे खड़े होकर इकामत कही जाए। फिर मुसल्ला रखा जाता है, फिर जब रमजान शरीफ आते हैं तो मुसल्लों में और इजाफा हो जाता है। एक हाफिज साहब का मुसल्ला जो सुनते हैं समाज करते हैं, दो तीन अगर हैं तो उनके दो तीन और मुसल्ले हो जाते हैं। मैंने खुद देखा है, एक मस्जिद में जाना हुआ, भाई ये क्या है, एक बहुत बड़ा कालीन बिछाया हुआ था पीछे, मैंने कहा ये क्या है, नहीं ये जगह घेरी गई है, ये हाफिज साहब के लिए जगह घेरी गई। तो ये घेरना اس طرح جائز نہیں. اچھا اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی سن لیجیے. ہمارے وہاں حضرت نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بھائی جو دائیں بائیں کے نمازی جو جلدی آ جاتے ہیں ان کو حضرت نے سکھایا تھا کہ تم آلتی پالتی مار کر بیٹھ جا. آلتی پالتی مار کے بیٹھنے سے جب وہ کھڑے ہوں گے تو مؤذن کی جگہ بن جائے گی, تو وہ دائیں یا بائیں یا کہیں پیچھے سے وہ اقامت ہو جاتی تھی اور یہ کہہ دیا جاتا تھا, اقامت کہہ دی جاتی تھی. اچھا اقامت بھی آج کل ہم اس سے غافل ہیں, اقامت کا جواب دینا بھی مستحب ہے. اور اقامت کے جواب کا کیا طریقہ ہے؟ مؤذن جو کہتا جائے ہم بھی کہتے جائیں, صرف قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ دو دفعہ جو کہا جاتا ہے اس کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا کہا جائے. اقامہ اللہ وادامہا کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کو قائم و دائم رکھے, اللہ تعالیٰ اس نماز کو قائم و دائم رکھے دونوں اعتبار سے کہ قیامت تک یہ نماز چلتی رہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہوگا اس کا کہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں نماز سے قائم و دائم رکھے. تو اس لیے یہ دعا پڑھتے رہے, یہ دعا بہت ہے, یہ سنت ہے. قد قامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا کہنا سنت ہے. اور مستحب عمل سے, مستحب کا مطلب کیا ہے؟ مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ, مستحب کا مطلب پسندیدہ. لہذا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل جو کرے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا. تو اب یہ چھوٹا عمل ہوا, بتائیے اقامت کا جواب دینا چھوٹا عمل ہوا؟ بھائی اللہ تعالیٰ جس عمل کی وجہ سے, جس عمل کی برکت سے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں وہ عمل چھوٹا نہیں ہو سکتا, بہت بڑا عمل. اور کہنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, جو مؤذن کہتا جائے ہم بھی کہتے جائیں. اور اقامت الصلاۃ کے جواب میں اقامہ اللہ وادامہا کہنا, بس اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, باقی تو اسی طرح ہے. اس لیے یہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. آج بہت غفلت ہے اس عمل سے, بہت غفلت ہے. بعض لوگ باتیں بھی کرتے ہوتے ہیں تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے, تو بات کرنے کا وقت ہی نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالی سے, اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو چکے. جب اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو چکے تو اللہ ہماری طرف متوجہ ہے. جب اللہ ہماری طرف متوجہ ہے تو ہم کسی اور طرف کیوں متوجہ ہوں؟ اللہ کو چھوڑ کر دوستوں سے ہنسی مذاق کیوں کریں؟ صفیں درست ہو رہی ہیں, اللہ متوجہ ہے تو اللہ ہی کی طرف ہمیں بھی متوجہ ہونا چاہیے, اقامت کا جواب دینا چاہیے. اچھا بعض لوگوں میں, بعض ہمارے جو بدعقیدہ لوگ ہیں ان کے ہاں ایک بیماری اور پائی جاتی ہے, وہ بھی میں بتا دوں. کبھی کوئی کہے گی وہاں تو یہ ہوتا ہے. تو نماز کا جب وقت آتا ہے تو مؤذن صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں, باقی نمازی بیٹھے رہتے ہیں. پھر جب مؤذن صاحب حی علی الصلاۃ پر پہنچتے ہیں تو نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر صفیں درست کی جاتی ہیں. یہی دیکھا ہوگا آپ نے کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ اشکال بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہوتا ایسا, تو اس کو سن لیجئے کہ مسئلہ کیا ہے, تاکہ ڈھول کا پول تو واضح ہو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کس کے پاس اصلی مال ہے اور کس کے پاس جعلی مال ہے. اور مارکیٹ میں اگر غلط مال فروخت ہو رہا ہو تو جس کے پاس اصلی مال ہے اس پر واجب ہے لوگوں کو بتائے کہ لوگوں میرے پاس اصلی مال ہے, اب خریدنا نہ خریدنا آپ کی مرضی ہے لیکن اصلی مال میرے ہی پاس ہے, یہ بتا تو دے کم از کم. تو میں بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ اصلی مال ہمارے ہی پاس ہے, اب کوئی خریدے نہ خریدے, عمل کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے. تو دیکھیے تین صورتیں ہیں, اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں. شامیہ میں تین صورتیں لکھی ہیں. امام اگر جدار کعبہ سے مسجد میں داخل ہو, یعنی یہ جدار کعبہ یعنی وہ دیوار جس کا رخ کعبے کی طرف ہو, وہاں سے مسجد میں داخل ہو تو اس کو دیکھتے ہی سارے نمازی کھڑے ہو جائیں اور صفیں درست کر لیں, اور نماز کا وقت بھی ہو چکا ہو تو اسی وقت سارے نمازی اس کو دیکھتے ہی کھڑے ہو جائیں. ایک تو طریقہ یہ بھی سننا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر امام پیچھے سے آتا ہے, پیچھے سے آ رہا ہو, نماز کا وقت ہو جائے, تو جس شخص کے پاس سے وہ گزرتا جائے, جو جس شخص میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس سے امام گزرا, وہ لوگ کھڑے ہو جائے. اس لحاظ سے سب سے آخر میں پہلی سب والوں کو کھڑے ہونا چاہیے, یہ ادب ہے. یعنی جس سب کے پاس سے امام گزر جائے وہ کھڑے ہو جائے, چوتھی سب سے گزرا چوتھی سب والے کھڑے ہو, تیسری سب سے گزرا آگے بڑھتے ہوئے دوسری سب سے گزرا دوسری سب والے کھڑے ہو جائے. اب پہلی سب سے گزر کے وہ اپنے مسلے پہ آ گیا, پہلی سب والے کھڑے ہو جائے. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سنت ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی, جو اب میں آ رہا ہوں جس پر ڈھول کا پول واضح کرنے کے لیے, کہ امام اور مقتدی سب پہلے سے صفے بنا کر بیٹھے بالکل, یعنی جب کھڑے ہوں تو صفے بالکل بنی بنائی ریڈی میڈ ہے, پہلے سے بیٹھ جائیں ایسے بالکل خلا کو پر کر کے. اور جب نماز کا وقت آ جائے تو مؤذن صاحب کھڑے ہوں, مؤذن صاحب کھڑے ہو کر اقامت کہنا شروع کریں, اور حی علی الصلاح پر جب وہ پہنچے تو مقتدی بھی کھڑے ہو جائے, اور قد قامت الصلاح پر امام نیت باندھ لے اور مقتدی بھی نیت باندھ لے. اور اس کے بعد مؤذن جو قد قامت الصلاح اقامت الصلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اس کو جلدی سے پورا کر کے نماز میں شامل ہو, یہ طریقہ ہے. تو یہ ہمارے جو بدعقیدہ لوگ ہیں, ہمارے تو نہیں ہو, بہرحال وہ جو یہ آدھے مسئلے میں عمل کرتے ہیں, آدھا ٹیچر آدھا بچے, اس میں تو یوں بھی لکھا ہوا ہے کہ اقامت الصلاة پر امام نیت مان لے, آپ کا امام تو نیت نہیں مانتا وہاں, تو آدھے مسئلے پر عمل کرتے ہیں آدھے کو چھوڑ دیتے ہیں. لیجئے یہ ہے ان کی اصلیت جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور وہ صرف کیا ہے مسجد میں, کہ اہل حق سے ہمارے ذرا امتیاز رہے, بالکل اہل حق سے ہمارا امتیاز قائم رہے کہ ہم مختلف ہیں, یہ مختلف ہیں, اور کچھ نہیں. ضد اگر ضد نہیں ہے, مسئلے پر عمل کرنا ہے تو پورے مسئلے پر عمل کیجئے. اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قد قامت الصلاۃ پر امام نیت مان لے گا, مقتدی بھی نیت باندھ لیں گے, مؤذن اپنی پوری تکبیر کہہ کے اور جلدی سے وہ پوری کر کے اور نماز میں شامل ہوگا, معمول نہیں ہے. تو میرے دوستوں, یہ آدھے مسئلے کو لینا اور آدھے پر عمل کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ظاہر ہے یہ بھی سنت میں تغیر پیدا کرنا ہوا, یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے جو آج کل خرابی پائی جاتی ہے کہ مسلح رکھ دیا جائے مؤذن کا, سامع کا, یا کوئی صاحب اپنا مسلح بالکل ان کی جگہ مقرر ہے, یہ بھی صحیح نہیں. اگر کوئی معذور ہے اس کی بات الگ ہے, معذوری ہے, بہت زیادہ بڑھاپا ہے, کمزوری ہے, اس کا مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ کہ عام حالات میں کوئی اپنی جگہ مقرر کر لے مسجد کے اندر, سب کے اندر اپنی جگہ, کہ یہ جگہ میری ہے, کسی کا حق نہیں ہے, جو آ جائے اس کا پہلے حق ہے. لہذا اگر کسی شخص نے عبادت کی, مسجد کی صف میں آ کر بیٹھا, عبادت کی, اب کسی وجہ سے اس کو حاجت پیش آئی, وضو کرنے چلا گیا یا بیت الخلاء چلا گیا, اور وہ رومال رکھ کر گیا تھا, یا رومال رکھ کر نہ بھی گیا ہو, اس کی جگہ آ کر کوئی بیٹھ گیا, تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ پیار محبت سے کہہ دے کہ بھائی یہ تم میری جگہ تھی, میں وہ فارغ ہونے گیا تھا, اس لیے آج یہ جگہ خالی کر دیجیے. تو وہ کہہ سکتا ہے اور ہٹا بھی سکتا ہے اس کو, اگر وہ ہٹ جائے, اگر لڑنے پر آ جائے تو لڑائی نہ کرے, بس کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ میری جگہ ہے, میں فارغ ہونے گیا تھا, اور رومال بھی رکھا جا سکتا ہے اس جگہ, رومال رکھ کے چلا جائے, اب اس کا حق ہے. اس لیے اگر کسی کو رومال رکھنا ہی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ کے عبادت کر لے, پہلے عبادت کر لیں پھر ہے. مگر میں یہ طریقہ نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ رمضان میں شروع کر دیں, میں یہ راستہ نہیں بتا رہا ہوں. راستہ صحیح وہی ہے کہ بھائی کوئی واقعی شرعی حاجت پیش آئے تب آپ جائیے. اور میں کیا عرض کروں اس سے ہوتا کیا ہے بتائیے؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تکلیف سے لوگوں کو بچانے کے لیے پہلی صف کو چھوڑ دے دوسری صف میں آ جائے، پہلی صف کو چھوڑ کر دوسری صف میں آ گیا، تکلیف ہو رہی تھی، تنگ ہو رہی تھی جگہ، تکلیف سے بچانے کی نیت سے وہ دوسری صف میں آ گیا یا پیچھے چلا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی پہلی صف کا ثواب دگنا کر کے عطا فرمائیں گے، یعنی پہلی صف میں دگنا ثواب، جو پہلی صف میں ثواب ملتا ہے اس کا بھی دگنا ایسے شخص کو ثواب ملے گا، آپ بتائیے. اور یا کسی بزرگ کے لیے، اللہ والے کے لیے، استاد کے لیے جگہ چھوڑ دی، اس کو بھی یہی اجر و ثواب ملنے کی توقع ہے انشاءاللہ تعالی، امید ہے کہ اس کو بھی یہی ثواب ملے گا. تو اس لیے اس سے تنگ دل نہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمیں جگہ نہیں مل رہی، اور جگہ اگر پہلی صف میں کوئی آ جائے ضرور ملے گی، جلدی آ جائے تو پہلی صف میں ضرور جگہ ملے گی اس کو. جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی صف کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پہلی صف پر، صف اول پر اللہ تو رحمت بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے دعا کرتے ہیں مغفرت کی پہلی صف والوں کے لیے. اور جو روایات میں نے پچھلی دفعہ سنا دی تھی الحمدللہ بقدر ضرورت، اس کے بارے میں عرض کر دیا تھا. ایک بات اور بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ لوگ تسبیح رکھ دیتے ہیں نیچے صفوں پر، تسبیح رکھ دیتے ہیں. تو سب تسبیح رکھنا یہ وہ چیز ہے، اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے بلکہ اس کو جیب میں رکھیں. اور اگر بشدید تقاضائے شدید سے رکھنا پڑ جائے کسی وجہ، تو رومال رکھیے، رومال کے اوپر رکھیے، کوئی رومال رکھ لیں، کپڑا رکھ لیں، اس کے اوپر پھر تسبیح رکھیے. اور تحیت الصف، تحیت المسجد، تحیت الوضو، یہ نمازیں تو بہت دور کی باتیں ہو گئی، یہ نمازیں اور ان کا اہتمام تو بہت دور کی بات ہو گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آہٹ کی اپنے سے آگے سنی معراج کے موقع سے، فرمایا اے بلال کیا عمل ہے تم سے، میں نے اپنے سے آگے تمہاری قدموں کی آہٹ سنی. عرض کیا کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت تحیت الوضو پڑھتا ہوں، تحیت الوضو دو رکعت، تو ہم وہاں کی سنتیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر نیت کر لیں، سنتوں میں نیت کر لیں، تحیت المسجد، تحیت الوضو، تحیت الصف. اور اگر وقت ہو تو الگ سے پڑھ لی جائے. ہاں اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو پہلے وہ ادا کرے، نفل کی جگہ بھی انہی کو پڑھے، تو انشاءاللہ دگنا ثواب ملے گا. اس سے نہ گھبرائیں کہ ثواب نہیں ملا، ہم نے اس وقت تو نفل کا موقع تھا، چاش کا، تہجد کا، اشراق کا، اوابین کا، اور ہم نے فرض نمازیں پڑھ لی. ارے بھائی آپ نے فرض ادا کیا ہے، فرض تو بہت بڑا درجہ ہے، آپ نے تو اور بڑا کام کیا ہے، اس لیے آپ کو نفل کا بھی ثواب ملا، فرض کا بھی ملا انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے جس کے ذمے قضا نمازیں ہیں وہ قضا کو پہلے ادا کریں. بچوں کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بچوں کو، بچے جو سمجھدار ہیں ان کو تو لانا چاہیے مسجد میں، جو نا سمجھ ہیں، جن کو ناپاکی اور پاکی کی تمیز نہیں، ناپاکی کی تمیز نہیں، وہ جب ان کو پیشاب وغیرہ کی حاجت ہو تو نہیں بتا سکتے اور مسجد میں نجاست پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے ایسے بچوں کو لانا مسجد میں جائز نہیں. ہاں جو سمجھدار بچے ہیں ان کو تو لانا چاہیے مسجد میں، جو شور نہیں مچاتے، جو دوسروں کی نماز خراب نہ کرتے ہوں، پاکی ناپاکی کو سمجھتے ہوں، مسجد کے آداب سے بھی بقدر ضرورت واقف ہوں، ان کے ساتھ شفقت اور رحم و کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال تک خادم رہے، دس سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس کی والدہ تھی, خود حضرت انس کو لے کر حاضر ہوئی کہ میرا یہ چھوٹا سا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 8 سال تھی, بعض میں آتا ہے 9 سال تھی, اور بعض میں 10 سال عمر آئی ہے. بہرحال 10 سال سے زیادہ کسی روایت سے ثابت نہیں. تو بہت سے بہت ان کی عمر 10 سال تھی, کویا بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. اس وقت سے حضور کی خدمت میں 10 سال تک رہے, اور فرماتے ہیں 10 سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام میرے ذمے لگایا اور میں نے نہیں کیا تو آپ نے یوں فرمایا ہو, تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, اور اگر کوئی کام کر لیا اور تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا, میں نے تو نہیں کہا تھا, تم نے یہ کام کیوں کیا. تو کیوں نہیں کیا اور کیوں کیا یہ کبھی فرمایا ہی نہیں 10 سال کے اندر. کسی کام کو کرنے پہ یوں نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا, کسی کام کو نہ کرنے پہ یوں نہیں فرمایا کہ کام کیوں نہیں کیا. ایک مرتبہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا. اچھا ایک بات یاد رکھیے, ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں, ہمارے قاری حضرات بہت مبتلا ہیں اس مسئلے میں. چھوٹے بچوں سے ان کے سرپرستوں کی اجازت کے بغیر کام کرانا جائز نہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے, قاری صاحبان مدرسوں میں, لاؤ بھائی پانی لے کے آؤ, لاؤ ہماری چپلیں اٹھا کے رکھو, وہ چپلیں تک بچوں سے اٹھوائی جا رہی ہیں. فلا کام کرو فلا, ایک کام بھی نہیں کرا سکتے. ایک کام یعنی چھوٹا سا کام ہے, قلم اٹھا کے دے دو, یہ بھی نہیں کرا سکتے جب تک کہ اس کے سرپرست سے اجازت نہ ہو. سرپرست سے اجازت لی ہو یا اس نے خود دی ہو تب چھوٹے بچے سے کام کرانا جائز ہے. کوئی قاری صاحب کی بات نہیں ہے, کوئی بھی آدمی اس کا اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی چھوٹے بچے سے کام کرائے جب تک کہ اس کے سرپرست سے اجازت نہ لی ہو اس نے. پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا, ہاں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے کر آئیں گی ان کی والدہ, اور یہ نابالغ سے حضور ان سے کام کرایا کرتے تھے کیونکہ ان کی والدہ نے خود لا کے پیش کیا تھا کہ آپ کی خدمت کرے گا. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کام کے لیے بھیجا. اب میں چلا, راستے میں مجھے بچے کھیلتے ہوئے مل گئے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے بھی لگا. اب کھیل اچھا لگا, وہیں کھڑے رہ گئے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو گئے. ادھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتظار فرماتے رہے, اور جب بہت زیادہ دیر ہو گئی اور واپس نہیں آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ بچے ہیں کہاں چلے گئے, تلاش میں نکلے. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کسی نے گدی سے پکڑا کر پیچھے سے گدی سے, فإذا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. اب جو میں نے دیکھا تو حضور مسکرا رہے تھے, نظر اٹھا کے دیکھا یہ اوپر کیونکہ چھوٹے بچے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ مسکرا رہے تھے. تو جیسے میں نے عرض کیا نا کہ پورے 10 سال میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا, تو آپ نے جو جملہ پوچھا وہ یہ تھا, فرمایا کہ انس انیس, فرمایا انیس, تصویر استعمال کی تصویر کا سیوا انیس, یہ اور پیار ہے اس میں تصویر کے سیوے میں اور زیادہ پیار ہے. ارے چھوٹے سے انس مطلب یہ تھا, ارے چھوٹے سے انس میں نے جو کام کہا تھا وہ کیا, تم وہاں گئے, یہ فرمایا کیوں نہیں گئے, یہ نہیں فرمایا میں نے جو جہاں تمہیں بھیجا تھا تم وہاں گئے. تو حضرت انس فرماتے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابھی جا رہا ہوں, بس یہ بات ہی, نہ مارا نہ پیٹا نہ ڈانٹا کچھ بھی نہیں. من لم یؤخر صغیرنا ولم یرحم, من لم یؤخر کبیرنا ولم يرحم صغيرنا ولم يبجل عالمينا فليس منا. او كما قال عليه الصلاة والسلام جو ہمارے بڑوں کی توقیر اور عظمت نہ کرے، ادب احترام نہ کرے بڑوں کا، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم يرحم صغيرنا ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم يبجل عالمينا اور علماء کرام کا احترام نہ کرے، فليس منا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے ایک شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے نواسوں کو پیار کر رہے تھے، بوسے لے رہے تھے، تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک اپنے کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا جس طرح آپ لے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے شفقت سے محروم کر رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، تمہیں اللہ نے شفقت سے ہی محروم کر رکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. بچوں کو بوسے لینا، پیار کرنا. اور سبحان اللہ، شمائل کی روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی بچوں کو زبان نکال کر ایسے ان کا جی بہلاتے تھے، منہ پر زبان نکال کے اور زبان کو حرکت دیتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بچوں کو دکھانے کے لیے بچوں کا جی بہلتا ہے اس سے، تو حضور کا یہ عمل تھا. یہ کیا ہے؟ یہ شفقت ہے، بچوں کے ساتھ دل لگی کرنا ہے. اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں چھوٹے سے بچے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جایا کرتے تھے، انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا تھا، پرندہ، ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ پرندہ مر گیا، ان کو اس پرندے سے بہت محبت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے تو مزاحن ان سے فرماتے تھے یا ابا عمر ما فعل بن نغیر، نغیر اس پرندے کا نام تھا، کہ کیا ہوا تمہارا وہ چھوٹا سا وہ جو پرندہ تھا اس کا کیا ہوا؟ ان کو گویا کہ چھیڑا کرتے تھے، یہ مزاح تھا بچوں کے ساتھ. اور علماء نے اس مزاح کی حدیث سے 100 مسائل نکالے، 100 مسائل. کنیت استعمال کرنا جائز ہے، مدینہ منورہ میں شکار کرنا جائز ہے، اور پرندے کو کیا کہتے ہیں پنجرے میں رکھنا جائز، پتہ نہیں کیا کیا اس سے مسائل نکال لیے علماء کرام نے مزاح کی حدیث سے. ہمارے نبی کا کلام تو ایسا کلام ہے کہ ان کے مزاح کے مزاح سے بھی علماء نے 100 مسائل نکال لیے. الحمدللہ، یہ تو وہ ہے جو نکالے گئے، اور جو چھپے ہوئے ہوں وہ الگ ہے، جس تک ابھی کوئی پہنچ نہیں سکا جس علم تک. تو اس لیے بچوں پر شفقت، یہی بچے ہیں جو ہمارے لیے سرمایہ بنیں گے، ان بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے، شفقت سے ان کو پیار محبت سے مسجد میں لانے کی عادت ڈالیں جو سمجھدار ہیں، تو اسی طرح یہ نمازی بنیں گے. یہ سوچ لیا جائے کہ ہاں بھائی یہ بن جائیں گے، بعد میں سیکھ لیں گے، دین سیکھ لیں گے، اب وہ بیت الخلاء میں جا رہا ہے سیدھے پاؤں سے، اسی وقت ہوتے ہیں اس کو بیٹا الٹے پاؤں سے داخل ہوتے ہیں، دعا پڑھوائیں، دعا اس کو یاد کروائیں، سو رہا ہو تو سونے سے پہلے اس کو دعا پڑھوائیں کہ بیٹا یہ دعا پڑھ لو، خود اس کے ساتھ پڑھتے جائے، ایک وقت آئے گا یاد ہو جائے گی. چھوٹے بچے ہیں ان کو کہانیوں کی اب کتابیں، 365 کہانیاں ایک کتاب آتی ہے 3 جلدوں میں بچوں کے لیے لکھی گئی ہے آسان زبان میں، اور بھی کتابیں ہیں، تعلیم و تربیت ایک رسالہ نکلتا ہے بیت العلم والے نکالتے ہیں، بہت عمدہ رسالہ ہے بچوں کے لیے نکالتے ہیں، آپ وہ پڑھ کے سنائیں بچوں کو، اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں آسان. ایک دفعہ آپ ایک رات لے کر بیٹھیے بچوں کو، اگلی دفعہ بچے خود کہیں گے ابو آئیے سنائیے ہمیں، آپ چسکا لگا دیجئے، پھر وہ خود ہی آپ سے کہیں گے. مگر ہم نے سوچا ہی نہیں بچوں کی تربیت کیا چیز ہوتی ہے، تربیت بچوں کی تربیت بہت بڑا باب ہے. اس لیے ان کو مسجد میں لانے کی عادت ڈالنی چاہیے، مسجد میں لایا جائے تو مسجد میں آنے والے بنیں. تو بہرحال یہ خرابیاں ہیں جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ یہ جو آگے کی صفیں ہوتی ہیں ان کا ادب اور زیادہ ہوتا ہے. آگے کی صفوں میں جو یہ سپاہیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں قرآن کریم کے لیے ہوتی ہیں. قرآن کریم کلاموں کا بادشاہ ہے, کلام الملوکی ملوک الکلام, کلام الملوکی ملک الکلام, کلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے. لہذا یہ قرآن کریم بادشاہ ہے اور یہ بادشاہ کا تخت ہے یہ سپاہیاں, ان کے اوپر کوئی دینی کتاب رکھنا بھی خلاف ادب ہے. دینی کتاب رکھنا یہ بھی صحیح نہیں, خلاف ادب ہے. گناہ تو نہیں ہے لیکن خلاف ادب ہے, کیوں؟ قرآن کے رکھنے کی جگہ ہے وہ, یہ سپاہیاں ہی جو رکھی ہوئی ہیں یہ والی. اسی لیے ہم نے اپنے حدیث شریف کے درس کے لیے ایک الگ سپاہی بنائی, اس کا رنگ بھی الگ ہے اور وہ مخصوص ہے حدیث کی کتاب کے لیے. یہ والی سپاہی میں استعمال ہی نہیں کرتا ہوں کہ بھائی یہ لے لو, تاکہ اپنا ہم نے پیسے خرچ کر کے اور وہ منگائی ہے خود. تو یہ دیکھیے, اس لیے کہ بزرگوں سے یہ عادت سیکھا تھا کہ یہ یہ سپاہی استعمال کرنا, دین کی کتاب ہی کیوں نہ رکھی مگر قرآن کے لیے ہے, وہ قرآن کا تخت ہے. یہ بادشاہ کے تخت سے کوئی اور بیٹھ جائے تو یہ صحیح ہے, بادشاہ کہے گا تم میرے تخت سے کیوں بیٹھ رہے, یہ تو میرا تخت ہے. لہذا دینی کتابیں رکھنا بھی, جو سپاہیاں قرآن کریم کے لیے مخصوص ہوں ان پر دینی کتابیں رکھنا بھی خلاف ادب ہے. بے ادب محروم من از فضل رب, اب خدا جوئیں توفیق ادب. مولانا روم فرماتے ہیں ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے. اللہ کے فضل کا دروازہ بے ادبوں پر نہیں کھلتا, کتنی بڑی محرومی ہے. اگر کوئی شخص بے ادب کو چھوٹی چیز سمجھتا ہو اس کے لیے یہی شعر کافی ہے مولانا روم کا, قلندر ہر سے گویت جیدہ گویت, قلندر جو بات کہتا ہے دیکھ کے کہتا ہے. لہذا پہلی صف میں جو نمازی بیٹھتے ہیں وہ عموماً جب نماز کا وقت قریب کچھ وقت باقی ہو تو وہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کے بعد ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح وہ سپاہی اٹھائی تھی وہیں پر رکھ دیں. ہمارے گھر میں کوئی چیز اگر کہیں اور پڑی ہوئی ہو, کہیں اور رکھی ہوئی ہو جہاں پر نہیں ہونا چاہیے اس کو, جو اس کی جگہ مقرر ہے, تو وہ عجیب سی لگتی ہے. جب ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتے اس بے ترتیبی کو, یہ بے ترتیبی ہے, تو ہم اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے کہ بھائی یہ ٹیڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے, یہ صوفہ ٹیڑھا کیوں رکھا ہوا, یہ تو یہاں رکھنا تھا, اس کی جگہ تو یہ تھی, یہاں ہٹایا کیوں, تو عجیب سا لگتا ہے. تو یہ تو اللہ کا گھر ہے, اس کے اندر جو ہم بے ترتیبی دیکھیں وہ خود بھی درست کر دیں اور خود بھی بے ترتیبی سے بچیں, اللہ کے گھر کو بے ترتیبی سے بچائیں, تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. تو بہرحال یہ صفوں کا جو درست کرنا ہے یہ بہت بڑا باب ہے, بہت اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, محبوب بنا لیتے ہیں, مغفرت فرماتے ہیں, رحمت کی بارش فرماتے ہیں. ایک اگر یہ ہم عمل صحیح سنت کے مطابق انجام دے لیں تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور ہمارے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے حضور نے ایک لمبی دعا طویل نماز پڑھی, اس میں تین دعائیں فرمائیں, اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی, فرمایا دو دعائیں قبول ہو گئیں, ایک دعا قبول نہیں ہوئی. وہ ایک دو دعائیں تو قبول ہوئی مگر ایک جو دعا قبول نہ ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے دعا کی کہ اللہ میری امت میں آپس میں اختلافات نہ ہوں, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی. وجہ اس کی یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اختلاف کا تعلق لوگوں کے اپنے اعمال سے ہے, اختلافات کا تعلق لوگوں کے اپنے اعمال سے ہے. اعمال خراب ہوں گے اختلاف بڑھیں گے, اعمال اچھے ہو جائیں گے, دل کے اعمال اچھے ہوں, ظاہر کے اعمال اچھے ہوں, باطن کے اچھے ہوں, کیا اختلاف ہے, کس بات کا اختلاف ہے. تو چونکہ اس چیز کا تعلق لوگوں کے اپنے اعمال سے تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں فرمائی. اور اس کا راستہ کیا ہے کہ ہم اپنی صفیں درست کریں, صفوں میں خلا نہ چھوڑیں, یہ اتحاد کا راستہ ہے, اتفاق کا, اتحاد کا راستہ ہے. تو آج یہ چیز ہے ہمارے پاس, اس کو ہم مضبوط پکڑ لیں تو ہمارے درمیان اتفاق اتحاد قائم ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنی دیر ہے؟ بس بس دعا کریں. الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ وآلہ. اے اللہ, آپ کا نام بہت بڑا نام ہے. جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری اور پوری امت کی بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کو, ہمارے والدین کو, ہمارے اساتذہ, ہمارے اعزاء اقربا, ہمارے مشائخ اور امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا دیجیے. اے اللہ, آپ کی دوستی کا جو سب سے اونچا مقام ہے, اے اللہ وہ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ, موت سے پہلے پہلے ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.